السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آصف افتخار آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اس پروگرام میں حسب معمول ہم غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں چودھری منظور احمد صاحب جو کہ ایم این اے ہیں اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب جو کہ ایک عالم دین ہیں. ناظرین، اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں. چودھری صاحب، میں سوالات کی ابتدا آپ سے کروں گا. جن حقوق کو بنیادی انسانی حقوق کہا جاتا ہے، آپ کے نزدیک ان کی فلسفیانہ اساس اور بنیاد کیا ہے؟
میرے خیال اس کے دو پہلو ہونے چاہیے. ایک تو بنیادی انسانی حقوق ہیں اور ایک انسانی حقوق ہیں، ہیومن رائٹس ہیں. بنیادی انسانی حقوق میں تو وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو انسان کو لازمی طور پر درکار ہوتی ہیں، جس میں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا، اس میں ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کو تعلیم دینا، ان کو باقی شیلٹر دینا، یہ ہیں بنیادی انسانی حقوق، جن کے بغیر انسان کا تصور نہیں ہے بطور انسان. اور پھر اس کے بعد اگر یہ حقوق حاصل ہو جائیں جن لوگوں کو، یا یہ حق حاصل ہو، یا یہ مراد تو میں نہیں کہتا، یہ بنیادی چیزیں اویلیبل ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو انسانی حقوق ہیں، جس میں تقریر کی آزادی، تحریر کی آزادی، اس کو ووٹ دینا، اور باقی جو سماج کی باقی جو قدریں ہیں ان کے حوالے سے پھر وہ انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے.
لیکن انہی بنیادی حقوق کے حوالے سے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اصل میں اسی میں جو کہتے ہیں نا جی کہ ون مینز گین از اندر مینز لاس، مطلب اسی کے اندر وہ تفاوت ہی کے ذریعے ایک قوم آگے اور دوسری پیچھے بڑھتی ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو حاصل ہو جائے وہ دوسروں کے بارے میں وہ حساسیت کیوں اپنے اندر پیدا کرے کہ جس کا ہم ذکر کرتے ہیں.
یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ارتکاز ہے دولت کا وہ اس قدر زیادہ ہے کہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا.
جی،
اتنا زیادہ اجتماع جو دولت کا، چونکہ دولت پیدا بہت ہوئی ہے، جو مشینیں آئیں یا جو ٹیکنیک ٹیکنالوجی، ذرائع آمد و رفت، ذرائع رسل و رسائل نے جتنی ترقی کی ہے، اس سے جتنی دولت پیدا ہوئی ہے، اب مسئلہ سارا یہاں پہ آ گیا ہے کہ اس کی تقسیم کیسے ممکن ہو جائے.
جی،
مثلا ابھی جو لیٹسٹ جو آئی ہے کہ وہ میکسیکو کا ایک جو سرمایہ دار ہے وہ بل گیٹس سے بھی آگے نکل گیا، دولت کا اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. اور بل گیٹس کے پاس جتنی دولت ہے شاید روم کے جو بادشاہ تھے انہوں نے کبھی خواب میں نہ دیکھی ہو.
جی،
اور ایک آدمی کی دولت سے اگر ساری دنیا کے اندر آپ تعلیم اور صحت کی سہولتیں دے سکتے ہیں، تو پھر اس قدر جو ارتکاز ہے دولت کا، اور وہ کرتا کیا ہوگا اس کو دولت کو، ہیرے جواہرات تو نہیں کھاتا ہوگا.
جی،
تو ایک لمٹ سے زیادہ جو دولت کی کا اجتماع ہے وہ پھر ہرس یا ہوس میں چلا جاتا ہے، وہ پھر ضرورت نہیں رہتا. تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر دو چیزوں کا ارتکاز جہاں پہ ہو جائے، پھر وہاں پہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ وائلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک دولت کا یا سرمایہ کا ارتکاز جو ہے، دوسرا اختیارات کا، اختیار کا جو اجتماع ہے، اور اس پہ کوئی چیک نہ ہو، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوشچن نہ کرنے والا ہو، تو تب یہ دونوں چیزیں مل کر پھر یہاں پہ جو جس طرح سے پاکستان کے اندر یا باقی پاکستان جیسے ممالک اور خصوصی طور پر جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر جو ہوا ہے دولت اور اختیار کا اجتماع ہوا ہے، اس کے بعد یہاں پہ بادشاہتیں اور ڈکٹیٹرشپس آئیں.
جی، مولانا چودھری صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا، یعنی بے لگام طاقت اور اختیار اور اس دولت کا ارتکاز جو ہے، سوال میرا اصل میں ان سے بھی یہی تھا، انہوں نے کچھ جواب بھی دیا، میں چاہوں گا آپ مزید اس کی تفصیل فرمائیں کہ جب یہ ہو جاتا ہے تو وہ اقوام یا وہ افراد یا وہ گروہ کے جو یہ قوت حاصل کر لیتے ہیں اور ایسی دولت حاصل کر لیتے ہیں، ان کو کن بنیادوں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کے بارے میں زیادہ حساسیت کا اظہار کریں اور اس کے بارے میں فکر مند ہوں؟
جس طرح چودھری صاحب نے فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کے ذہن میں عدل اور مساوات کا تصور یہ پختہ نہ ہو تو پامال کرتا چلا جائے گا، استحصالی جو سوچ ہے وہ انسانوں کو رونتی چلی جائے گی، اور یہ سمجھ لیتا ہے انسان کے سب حقوق میرے ہیں اور دوسروں کے میرے لیے فرائض ہیں. اس کی پشت پہ نا جی، اس کے جو پس منظر میں ہے وہ تمام فکری اور نظریاتی سوچیں رہی ہیں کہ جنہوں نے انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے یا قادر مطلق جو ہے خالق اس سے دور کیا ہے کہ ان پہ مسئولیت جو ہے اس کا تصور باقی نہ رہا. یہ سمجھتے رہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مذاہب نے یہ کیا کہ ایک مسئولیت ذہن میں رکھی اور یہ پختہ کرنے کی کوشش کی, اور بطور خاص اسلام نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کو بہرحال ایک دن جا کے جواب دہ ہونا ہوگا. جواب دہی کا تصور یہاں تو یہ ہے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے تو اس پہ انسان سمجھتا ہے کہ میں اس کو دھوکہ بھی دے لیتا ہوں, میں اس کو داؤ بھی لگا لیتا ہوں اور میرے پاس اختیارات ہیں تو میں اس کو بھی کچل کر رکھ دوں گا. لیکن جب مسئولیت کا احساس ایک فطرت میں شامل کر دیا جائے کہ ایک ایسی ذات ہے جس کے سامنے آپ کو بہرحال جا کر جواب دہ ہونا ہے, تو پھر فرائض اور حقوق کے درمیان توازن قائم رکھنا یہ آسان رہتا ہے. آمریت کی, ڈکٹیٹرشپ کی, بادشاہت کی جتنی شکلیں ہیں وہ صرف اس بنیاد پر ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رعایا ہمارے لیے کام کرنے کے لیے, ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے. اور یہ وہ فلسفہ تھا ساسانی طرز حکومت کا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ ایک خاندان لوگوں میں بادشاہت کرنے کے لیے اور دوسرے سب لوگ اس کی رعایا کے طور پر اس کی خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے. تو جب تک یہ ختم نہیں ہوتا اور ایک انسانی ایسی سوچ جو ہے وہ جو بالکل متوازن سوچ ہے اور عدل اور مساوات پر مبنی سوچ ہے, جب تک وہ ڈیولپ نہیں ہوتی اور وہ جب تک لوگوں میں اس کو عام نہیں کیا جاتا, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ حقوق پامال ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے اور ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کو سہارا دیتا رہے گا فکری اور نظریاتی طور پر. تو عدل اور مساوات کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مسئولیت کا جو تصور ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک ایسا تصور ہے جو حقوق کے تحفظ کے لیے ضمانت دے سکتا.
رامدی صاحب, جس بات کی طرف مولانا نے بھی اشارہ فرمایا اس سے بھی اور چوہی صاحب کی بات سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو مذہب ہے وہ بہرحال فلسفیانہ بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے انسانی حقوق کے لیے, لیکن حقیقی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں, عملی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ریکارڈ کم از کم بین الاقوامی جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق مسلمان ممالک کا ریکارڈ ہیومن رائٹس میں بہت خراب ہے, اور اس کے مقابلے میں جو لوگ نسبتاً سیکولر سمجھے جاتے ہیں ان کا بہت بہتر ہے.
اس میں کچھ بنیادی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے واضح کر لینی چاہیے. انسان کی شخصیت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو چوہی صاحب نے بڑی صحیح بات فرمائی کہ ایک تو اس کی وہ ضروریات ہیں جو انسان ہونے کی حیثیت سے پوری ہونی چاہیے. یعنی وہ ایک بچے کی حیثیت سے جب جنم لیتا ہے تو اس کو کچھ کھلانے کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ پلانے کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی وہ شعور کی عمر کو نہیں پہنچا ہوتا, اس وقت بھی اس کا یہ حق ہم پر قائم ہو جاتا ہے. ایک زندہ انسان وجود میں آ گیا ہے, وہ ناتواں ہے, اپنی ضروریات کو خود پورا نہیں کر سکتا. تو والدین یا اعزاء اقربا جن لوگوں کی بھی آغوش میں اس کو ڈالا گیا ہے ان پر یہ ذمہ داری آپ سے آپ عائد ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ چیزیں فراہم کریں, اس کو لباس فراہم کریں, اس کو کوئی چھت فراہم کریں جس میں وہ زندگی بسر کر سکے. اسی طرح جب وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے اندر کچھ دوسری جبلتیں پیدا ہو جاتی ہیں, ان کی تسکین کے سامان اگر اس کے لیے میسر کیے جا سکیں تو وہ بھی قانون قاعدے کے مطابق اسے میسر کیے جا سکیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ کسی فلسفیانہ اساس کو تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک جانور یا ایک حیوان کو بھی اگر دیکھتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی زندگی کی کچھ ضرورتیں ہیں تو ان کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہیں ہوتی. میں بھی اس کو مان لیتا ہوں, آپ بھی اس کو مان لیتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کر جن چیزوں کو انسانی حقوق کہا جاتا ہے ان کی فلسفیانہ اساس تلاش کرنے کی البتہ ضرورت ہے. اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ وہی اصول کار فرما ہوگا کہ جس طرح ہم نے انسان کو یہاں اس کی جبلتوں کے حوالے سے اور اس کی زندگی کی ضرورتوں کے حوالے سے دیکھا ہے, اسی طرح انسان کی شخصیت کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے کہ انسان کی شخصیت اصل میں ہے کیا. قرآن مجید نے اس میں ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کے سامنے اس کا تعارف کرایا. وہ تعارف ان الفاظ میں کرایا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ, میں نے زمین میں ایک ایسی شخصیت کو بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے جسے میں ارادہ اور اختیار بھی دوں گا اور زمین کا اقتدار بھی دوں گا. یعنی خلیفہ کا لفظ یہاں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. اب ارادہ اور اختیار اور زمین کا اقتدار, یہ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی تخلیق یا اس کی شخصیت کے ظہور کا باعث بنا ہے. اس کی شخصیت کے ظہور کا باعث اگر یہی چیز ہے تو پھر اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میرا ارادہ اور میرا اختیار اور زمین پر میرا اقتدار. ظاہر ہے کہ بحثیت انسان یہاں گفتگو ہو رہی ہے, کسی خاص طبقے کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی. اس کے روبا عمل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. یعنی میں جب ارادہ کرتا ہوں تو ارادے کو استعمال کروں گا, وہ روبہ عمل ہوگا، میرا اختیار ہے وہ روبہ عمل ہوگا. اسی طریقے سے زمین کے اوپر جو مجھے تصرف کا حق دیا گیا ہے، اقتدار کے معنی یہی ہے نا کہ یہ اختیاری کی ساری زمین خدا کی زمین ہے اور انسان کی حیثیت سے اس پر تصرف کا حق مجھے دے دیا گیا ہے. اس میں جب آپ کوئی رکاوٹ پیدا کریں گے تو یہ میرے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہوگا. یعنی ایک حقوق وہ جو میرے انسان ہونے کی حیثیت سے میری جبلتوں کے تقاضے سے پیدا ہو جاتے ہیں، میری کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، پہننے کی ضرورت، سر چھپانے کی ضرورت، اور اسی طرح بعض دوسری جبلتوں کو اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت، اور ایک وہ جو میری شخصیت سے پیدا ہوتے ہیں. تو اس کی اساس، فلسفیانہ اساس قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اسے میں نے ارادہ دیا ہے، میں نے اس کو اختیار دیا ہے، اور میں نے اس کو زمین کا اقتدار دیا ہے. یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے راستے میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی رکاوٹ پھر پیدا کی جائے گی تو اسی اصول پر پیدا کی جائے گی کہ میرا ارادہ کہیں آپ کے ارادے کے رستے میں رکاوٹ تو نہیں بن رہا، اور میرا اختیار آپ کے اختیار کے رستے میں رکاوٹ تو نہیں بن رہا، اور میرا تصرف کہیں آپ کے تصرف کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں بن رہا. تو یہاں باہمی طور پر پھر قاعدے، قانون، ضابطے آپ کو بنانے پڑتے ہیں، ورنہ انسان کے بارے میں اس حقیقت کو ماننا پڑتا ہے. اور اگر اب اس کے اوپر کوئی پابندی لگانی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر میں اور آپ تو نہیں لگا سکتے، پھر یہ اس کے خالق ہی کا کام ہے کہ وہ کوئی پابندی لگا دے. تو اس سے بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں وہ فلسفیانہ بنیاد فراہم ہو جاتی ہے کہ جو کوئی اور فراہم نہیں کر سکتا تھا، اس کائنات کا پروردگار ہی فراہم کر سکتا تھا. اور اس نے بڑی بنیادی چیز پر انگلی رکھ کر یہ بتا دیا کہ یہاں سے انسان کو سمجھنے کی کوشش کرو. اب اس کے بعد یہ دیکھیے، اقوام متحدہ کا چارٹر ہے یا اس کے علاوہ بہت سے اور دوسری دستاویزات ہیں، آپ ان کو پڑھیں تو وہ آپ کو فہرست فراہم کرتی ہیں. انسان کے اندر یہ جو اس کی شخصیت ہے جس کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی، اگر اس کو آپ دریافت کر لیں تو پھر تنہا ایک جملے میں وہ سارے کے سارے حقوق آپ کو میسر آ جاتے ہیں. یعنی میرے ارادے اور میرے اختیار اور میرے اقتدار کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ کسی دوسرے کے ارادے، اختیار اور اقتدار میں مزاحم ہو رہا ہو. اس کے علاوہ اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کو کوئی آپ حیثیت دے سکیں، نہ کسی طبقے کو، نہ کسی خاندان کو، نہ کسی فرد کو، کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ میری اس شخصیت کے راستے میں رکاوٹ بنے. اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نے میری تخلیق کے موقع کے اوپر فیصلہ کر دیا ہے، یہی میری شخصیت کا اصلی تعارف ہے. میں انسان کی حیثیت سے جب اپنا تعارف کراتا ہوں تو اسی بنیاد پر کراتا ہوں، اور اگر اس میں کوئی چیز مزاحم ہوتی ہے یا رکاوٹ بنتی ہے تو وہ اصل میں صرف میرے خلاف اعلان جنگ نہیں کرتی بحیثیت انسان، بلکہ وہ خدا کے خلاف اعلان جنگ کرتی ہے. اس لیے کہ یہ خدا کی اپنی بنائی ہوئی اسکیم ہے جس کے تحت اس نے اعلان کیا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو پہلے تو اس بنیادی بات کو سمجھ لینا چاہیے. اس کے بعد جو سوال آپ نے کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ صورت کیسے پیدا ہوئی اور ان کے ہاں اس کا شعور کیوں اتنا ناپختہ ہو گیا، اور یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں مختلف طبقات کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا اور اس طرح کی صورت پیدا ہوئی، اس کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ میں جانا پڑے گا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ قوموں کے اندر اعلی اقدار کا شعور پیدا کرنا اور ان کو کسی برتر اخلاقیات کی طرف لے جانا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا. پیغمبروں نے اس کے لیے جدوجہد کی ہے. یعنی انسانی شخصیت کے بہترین لوگ اس دنیا کے اندر مبوس ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں انہوں نے اس کے لیے کوشش کی. آپ اگر ان کی جدوجہد کی تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے اکثریت کو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، یعنی ان کی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ نے ایک بڑی تبدیلی پیدا کر دی، اور اس میں انسان کے ان بنیادی حقوق کے بارے میں ایسا شعور پیدا کر دیا کہ جو پوری انسانی تاریخ میں ایک بڑا غیر معمولی واقعہ تھا. لیکن انسان انسانی تھے، اس میں ایک بڑا حادثہ جو ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ وہ ہمارے لیے ایک فخر اور انبساط کی چیز بھی ہے، اور وہ ہماری اقدار کے لحاظ سے ایک بڑا حادثہ بھی بن گیا. وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہوئی وہ اگر جزیرہ نما عرب تک محدود رہتی تو اس میں تو یہ تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کر دی تھی، اقتدار انہی کے پاس تھا اور وہی ذمہ داریوں کو انجام دے رہے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ خلافت راشدہ نے جو روایت اس معاملے میں قائم کی وہ بڑی غیر معمولی روایت تھی. یعنی درویش لوگ تھے جو حکومت کر رہے تھے، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، لوگوں کے پاس اٹھتے، انہی لوگوں کے اندر سے تھے. وہ کسی خاص برتری کے مقام پر اپنے آپ کو فائز سمجھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. ریت پر لیٹے ہوئے ہوتے تھے اور اسی پر سلطنت کی ساری ذمہ داریاں انجام دیتے تھے. ان کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہوتے تھے، وہ پیوند لگے کپڑے پہن لیتے تھے اور عوام کے اندر عوام کے لیے سوچتے تھے. تو وہاں تو صورتحال یہ تھی، لیکن یک بیک ایکسپینشن ہونا شروع ہو گئی، بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہو گئیں. جو آج آپ کے ممالک ہیں وہ صوبے بن گئے اور ایک عظیم ریاست قائم ہوئی. اب ظاہر بات ہے کہ اس عظیم ریاست کے قائم ہو جانے کے بعد جو لوگ اس میں شامل ہوئے وہ نہ تو اس طرح تربیت یافتہ تھے، نہ انہوں نے اس طریقے سے ان اقدار کو سمجھا تھا، ایک دین کا عمومی تعارف ان تک پہنچا، انہوں نے اس کو قبول کیا. اب جو آج کل ہمارے پاس تعلیم اور تربیت کے ادارے ہیں یہ بھی اس وقت قائم کرنے ممکن نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں جو ساسانی تہذیب اور بازنطینی تہذیب کے اثرات تھے وہ مسلمانوں نے بھی قبول کر لیے، اور اوپر سے لے کر نیچے تک ان کے ہاں کم و بیش انہی اقدار کو اصل اقدار کی حیثیت حاصل ہو گئی. میرے آپ جیسے لوگ اس میں سوائے اس کے کیا کر سکتے تھے کہ وہ کتابیں لکھیں، لوگوں کو کچھ بتائیں، تصوف کے حلقے قائم کر کے ان کی تربیت کریں. یعنی ان کے پاس جدوجہد کے علاوہ کوئی اور راستہ باقی نہیں رہا، اور ایسی اقدار کا غلبہ ہو گیا کہ جن اقدار کے مقابلے میں پھر اسلام کو اپنی اقدار کے ساتھ جینے کے مواقع اس طرح حاصل نہیں رہے. کچھ دیر تک تو معاملات پھر بھی گرفت میں رہے اور اس میں کچھ خوبی کے پہلو بھی موجود رہے، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ اس کے بعد تاتار سے لوگ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر مسلمانوں کی اس پوری سلطنت کو تاخت و تاراج کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ خود بھی مسلمان ہو گئے، لیکن وہ اپنا پھر ایک دوسرا پس منظر لے کر آئے تھے. اس دوسرے پس منظر کے لحاظ سے ایک نئی اخلاقیات وجود میں آئی، اور اس کے پیچھے بے شمار معاشی اور اس زمانے کے اقتصادی عوامل نے بھی اپنا کام کیا. یہاں تک کہ آہستہ آہستہ پھر معاملہ ہی بالکل درم برم ہو گیا اور ہماری قوم جہالت اور غربت کے اندھیروں میں بالکل غرق ہو کے رہ گئی. ہم اصل میں اس وقت جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو اس تاریخی پس منظر کے بعد دیکھتے ہیں، اس وجہ سے اس کی کوئی ذمہ داری اسلام پر عائد نہیں.
جب غامدی صاحب نے ایک پوری تفصیل بیان کی جس میں ایکسپلینیشن کہہ لیجیے یا اپالوجی کہہ لیجیے فار دا مسلم ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن بہرحال اس موجودہ دور میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا ہائر آئیڈیل جو ہے آف فریڈم ان اتھارٹی اینڈ ان ایکسرسائز آف مائی اون ڈسکریشن، جس میں انہوں نے بیان بھی کیا اور اس کو عام طور پر مغرب میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دا فریڈم آئی ہیو ٹو ایکسٹینڈ مائی آرم اینڈز ود دا ٹپ آف یور نوز بگنز، یہ بڑا اچھا تصور ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ عملی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ریکارڈ پاسٹ میں بھی، پاسٹ کی خیر بات نہ کریں لیکن پریزنٹ میں تو کم از کم دوسروں کے مقابلے میں بہت خراب ہے؟
دیکھیے، ایک تو چیز ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی دنیا کے اندر کہ دنیا میں جو نوآبادیاتی ممالک ہیں ان کا پورا ایک مختلف سسٹم دیا گیا ان کو محکوم رکھنے کے لیے. مثلا اس میں اسلامی ممالک بھی آتے ہیں، اس میں غیر اسلامی ممالک بھی آتے ہیں. لیکن اگر آپ اسلامی ممالک کو دیکھیں تو میں اس کو دو حوالوں سے دیکھتا ہوں. ایک یہ ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ تقریباً تمام تر اسلامی ممالک کے اندر یہی کیفیت ہے جو آپ نے بیان کی ہے، اور اس میں فلسفیانہ طور پر بھی ان حکمرانوں کو، بادشاہوں کو اور عامروں کو بالکل پوری طرح ایک سپورٹ دی گئی
جتنے علماء
کیوں نہیں جی. مثلا جو امیر کی اطاعت کا تصور ہے کہ آپ امیر کی اطاعت کریں، وہ امیر کی اطاعت کریں، پتہ نہیں اس امیر کی مہاریں پر کسی اور امریکی سامراج کے ہاتھ میں ہے، آپ کو تو امیر کی اطاعت کرنی ہے. اور پھر جو اختیار تھا اور جو دولت کا ارتکاز ہوا وہ جب نوآبادیاتی ممالک میں وہ چھوڑ کر گئے تو انہوں نے ایسا سیٹ اپ بنایا کہ ان کے مفادات جو ہیں وہ محفوظ رہیں یہاں پہ، اور خصوصی طور پر اسلامی ممالک کے اندر. اگر آپ اسلامی ممالک کا خصوصی طور پر عرب کنٹریز کو دیکھیں تو ان کی تقسیم کو دیکھیں تو یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے تاریخ کے اندر، شاید اس سے بڑا ظلم نہیں، کہ انہوں نے ایک ٹینٹ کے اندر بیٹھ کر بالکل اس طرح سے ایک فٹ رکھ کر لکیریں لگائی ہوئی ہیں. کوئی نیچرل تقسیم نہیں ہے، نہ تھی. وہ کیوں تقسیم کی گئی؟ اس لیے تاکہ ان کے مفادات کا تحفظ ہو سکے. اور فلسفیانہ طور پر بھی پوری طرح جو ابھی تک اگر آپ سعودی عرب کو دیکھیں، اگر آپ مصر کو دیکھیں، آپ کسی ایک ملک کو اٹھا کر دیکھیں، ابھی تک وہاں پہ ووٹ کا حق نہیں دیا جاتا، عورتوں کو برابر کے حقوق نہیں دیے جاتے. پہلے تو اسلام میں عورتوں کو جنگوں میں لے جایا جاتا تھا، وہ جنگیں لڑتی تھی باقاعدہ، اس میں جنگوں کے اندر وہ پوری شریک ہوتی تھی. تو اب وہ گاڑی نہیں چلا سکتی، چونکہ اگر آج کی ماڈرن جنگ میں اگر ان کو جانا پڑے گا تو پھر اگر وہ ٹینک نہیں چلا سکتی، اگر وہ گاڑی نہیں، ڈرائیونگ نہیں آتی، تو وہ کیسے جائیں گی؟ پاکستان کے اندر دیکھیں یا سعودی عرب کے اندر دیکھیں، ابھی تک ان کو ایک مدد دی جا رہی ہے، ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے. جتنی بھی غیر جمہوری اور عامرانہ حکومتیں ہیں ان کو فلسفیکلی، اور میں یہ بھی محض نہیں سمجھتا کہ محض اتفاق ہے کہ اسلام کی صحیح روح کو نہیں سمجھا گیا اس لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو کرتے ہیں. تو ایک بڑی جب اکثریت علماء کی اور فلاسفرز کی, اسلامک فلاسفرز کی ایک بہت بڑی اکثریت نے اگر ان کو سپورٹ دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسفے میں یا اسلام کے اندر ان کو ایسی چیزیں ملی ہیں یا ابھی تک مل رہی ہیں جن کی وجہ سے وہ سپورٹ دے رہے ہیں, اسی لیے شاید اسلامی ممالک کے اندر. اور دوسری جو بنیادی وجہ ہے, میں اس کا ایک دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جب تک لوگوں کی موومنٹس بھی نیچے سے نہیں ہوں گی اور ان کو اس قدر اگر دبایا جائے کہ آپ ان کے خلاف ایک لفظ کہیں اور آپ کو موت کی نیند سلا دیا جائے, تو پھر لوگ بھی کیا کریں گے. اس لیے میں کوئی مایوس آدمی نہیں ہوں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس میں لوگ پھر اٹھیں گے اور ان حکمرانوں کو بالکل اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. لیکن جب تک یہ حکمران موجود ہیں اور ان کو فلسفیانہ طور پر ان کی سپورٹ کرنے والے موجود ہیں, تب تک آپ یہاں پہ اسلامی
نسبتاً سیکولر اپروچ کہہ لیجئے یا ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے لوگوں کی آپ ان کے بارے میں بات کریں, تو وہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک میں کوئی بہت زیادہ ڈفرنٹ اپروچ نہیں ہے. مثلاً ابھی حال میں نواز شریف صاحب یہاں آئے, سپریم کورٹ نے ان کے بنیادی حقوق کا ذکر کیا کہ اس بنیادی حق کا ذکر کیا اور اس کے بارے میں فیصلہ دیا کہ وہ واپس آ سکتے ہیں, اور پھر بھی ان کو بھیج دیا گیا واپس. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری پولیٹیکل جماعتوں کی طرف سے کوئی ایسی سپورٹ نہیں آئی اس معاملے میں کہ یہ ایک بنیادی انسانی حق ہے کہ جس کو پامال کیا گیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی کچھ ویسٹرن انٹرسٹ پائے جاتے ہیں. صرف شاید کیا محض مذہب کا مسئلہ ہے یا کچھ اور عوامل بھی ہیں؟
دیکھیں, میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ محض مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں میں نے دوسرے پہلو بھی رکھے ہیں, جس میں سماج کے پہلو ہیں, جس میں باقی پہلو ہیں, جس میں روایات ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, ساری چیزیں آتی ہیں, موومنٹس آتی ہیں. تو پھر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آئین تو آپ کا بھرا پڑا ہے, آئین تو آپ کو اتنے آرٹیکلز ہیں آپ کے آئین کے اندر, لیکن ان پہ عمل درآمد کی طرح. اس کا مطلب ہے کہ پہلے کچھ ممالک ایسے ہیں جس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے آپ کے انسانی حقوق کا یا بنیادی انسانی حقوق کا. دوسرے وہ ہیں جن میں ذکر تو ہے لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں. تو ایک طریقے سے ان کو سپورٹ دی جاتی ہے, ان کی حمایت کی جاتی ہے, ان کو مدد دی جاتی ہے, ان کو راستہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ جبر اور ظلم کر سکے اور یہاں پہ عدل اور انصاف کا کوئی بات نہ کر سکے, اور کبھی ہو تو پھر اس کو بہت برے طریقے سے کرش کر دیا جائے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر وہی جو آپ نے سوال کیا ہے, اگر پہلی تو یہ بات ہے کہ میں اس چیز کا حمایتی نہیں ہوں کہ اس ملک کے ہر باشندے کو حق ہے کہ وہ اس ملک میں آ کر رہے, سیاست کرے اور سب کچھ کرے. یہ مداخلت جو ہے اگر آج غلط ہے تو اس وقت بھی غلط تھی جب ان کو لے کر گئے تھے, اس وقت بھی غلط تھی, دونوں ٹائم پہ غلط. تو اس لیے جو یہاں پہ حقوق ہیں, جس طرح سے غصب کیے گئے حقوق غصبوں نے, اور خصوصی طور پر فوجی جرنیلوں نے جو غصب کیا یہاں پہ, تو ان کو بھی ایک بڑی سپورٹ مذہب کی طرف سے دی گئی ہے. آپ اگر ایوبی دور کو دیکھیں, اگر آپ ضیاء کے دور کو دیکھیں, اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں, تو ایک کانسٹیٹیوشنل سپورٹ دی گئی 17ویں ترمیم کی شکل میں, جس کو پھر ہمارے مذہبی علماء نے اور مذہبی سیاسی پارٹیوں نے اس کو سپورٹ دی ہے. تو یہ ایک محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ جب بھی ان کو مدد دی جاتی ہے تو پھر ایک مذاہب کی طرف سے ان کو مدد دی جاتی ہے.
مولانا, مذہب کے حوالے سے بات کی گئی کہ ہمارے, اور اس وقت ظاہر ہم اسلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, اس میں ٹھیک ہے بہت سارے دوسرے عوامل بھی ہیں. کالونائزیشن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, امپیریلسٹ فورسز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کے اثرات ابھی بھی موجود ہیں. لیکن چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بہرحال مذہبی فکر کے اندر, فلسفے کے اندر بہت ساری ایسی بنیادیں موجود تھیں کہ جن کو بارہا استعمال کیا گیا, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
اسلام کا اصل فلسفہ جو ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہے, یا قرآن مجید سے, اور اس کا ایک بہترین نمونہ جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع, جہاں بالکل ایک فہرست دے دی گئی کہ یہ انسانی حقوق ہیں اور ان کی پاسداری ہر مسلمان کا فرض ہے. اب میں یہ تو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اسلام کی فکر میں یا اسلام کے نظریے میں یا اسلام کے فلسفے میں جو ہے یہ حقوق کی پامالی کا کوئی گنجائش نکلتی.
یہ المبردی نے مثال کے طور پر اس کو لیجیٹمائز نہیں کیا.
میں یہ عرض کروں کہ ایک ہے, میں یہ عرض کروں گا کہ لوگوں کی انفرادی سوچ, تفردات جو ہے, اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے, لیکن پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا جو اسلام کے جو بنیادی ماخذ ہیں, اسلام کے بنیادی ماخذ میں بعد کے لوگوں نے اپنی تعبیرات اور تشریحات اختیار کی ہیں, تو ان پہ بحث بھی کی جا سکتی ہے اور ان پہ تنقید بھی کی جا سکتی ہے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ مذہب نے سپورٹ کی ہے تو ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ مغرب کی طرف سے جو ہم رپورٹس آتی ہیں کہ اسلامی ممالک میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، یہ مغرب کی رپورٹس ہیں. یہاں جب تک خلافت کا نظام قائم رہا 1924 تک، اس وقت تک بھی اسلامی ممالک میں یا خلافت کے نظام میں یہ ہے کہ انسانی حقوق کی پاسداری کا جو عمل ہے،
یعنی بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں
دوسرا بہتر رہا ہے.
یعنی نہیں، کیا اس اصول کی نفی
میں
نفی کی گئی جس کی طرح چوہدری صاحب نے؟
یہ ہے شخصیات کا معاملہ، یہ جو 17ویں ترمیم کا معاملہ ہے، یہ ایوب خان کو سپورٹ کرنے کا معاملہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مدارس میں بیٹھے ہوئے علماء ہیں، جو دین کی تشریحات، تعبیرات، قرآن و حدیث کو بیان کرتے ہیں، یہ ان کا عمل، ان کی طرف سے اگر کوئی آپ نشاندہی کریں تو ٹھیک ہے. یہ تو سیاسی علماء ہیں، چند لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے لیے.
میں نے تو الموردی کا ذکر کیا، آپ اس سے پہلے شیبانی کو دیکھیے، اوزائی کو دیکھیے، ہماری تو پوری تاریخ بھری ہوئی ہے نا.
جس نے بھی قرآن و سنت کے خلاف کوئی تعبیر پیش کی ہے جو اس کی روح کے خلاف ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں ہم آہنگی کا تصور نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیں قوم کو اور پوری اسلامی برادری کو لوٹا کر لے جانا چاہیے ان فلسفوں پر اور ان اصولوں اور نظریات پر جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے یا قرآن میں.
یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے مولانا، اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ مزید تفصیل سے ہم بات کریں.
ایک جمعے کے لیے کہ میں صرف یہ اسلام کی بات نہیں ہے، عیسائیت میں بھی انہوں نے بادشاہوں اور عامروں کو حمایت کی ہے، یہودیت میں بھی کی ہے.
اصل
سبھی مذاہب کے بڑے لوگ
مذہب اسلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جی.
یہاں پہ بھی کام نہیں،
گنجائش ہمارے لیے نکال دی ہے کہ جو پاس کا ڈسکورس ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی حتمی ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو ری وزٹ کیا جا سکتا.
میں یہ عرض کروں گا کہ یہودی اور عیسائیت کو تو ایک بالکل مختلف ہے، اس لیے کہ وہاں تو مذہبی فلسفے میں موجود تھی طبقاتی بات، ہندو مت میں بھی، اسلام میں تو یہ فلسفے میں موجود نہیں ہے. کہ اصولوں سے جب سے ہم نے انحراف شروع کیا ہے اور شخصیات کو ہم نے اپنے لیے معتبر سمجھ لیا اور اصولوں کے مقابلے میں اس شخصیات کو جو ہے ہم دیتے رہے احترام، تو یہ معاملہ ایسا ہوا. ہمیں شخصیات کو قربان کرنا چاہیے اصولوں پر، نہ کہ اصول قربان کیے جائیں شخصیات پر.
غامدی صاحب، آپ کے نزدیک پھر قرآن و سنت کی روشنی میں، ہم پاس کی ٹریڈیشن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مسلمانوں کا عمل بھی چھوڑ دیتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس میں بنیادی اصول کیا ہے، اور قرآن کیا حقوق، بنیادی حقوق کیا دیتا ہے اور کیا گارنٹیز دیتا ہے اس بارے میں؟
آپ بہت اچھی جگہ آ گئے اور یہیں آنا بھی چاہیے تھا. مولانا نے جو بات کہی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مؤذن مرحبا بروق بولا، تیری آواز مکے اور مدینے. ہمیں قرآن و سنتی کی روشنی میں ہر چیز کا جائزہ لینا چاہیے. ہمارے پاس ایک بڑی امتیازی چیز یہ موجود ہے کہ یہاں کوئی مذہبی روایت نہیں ہے کہ جس کو سب لوگوں کو قبول کرنا ہے، بلکہ ہر چیز کو ہمیں قرآن و سنت پر پرکھ کر دیکھنے کا موقع موجود ہے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، تو اس وجہ سے جو کچھ بھی ہوا ہے اس سب کچھ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں، اور پھر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کیا غلط ہوا ہے اور کیا صحیح ہوا ہے. لیکن میں چند تاریخی حقائق کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. مسلمانوں کے ہاں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس طرح کی چیزیں لکھی اور ان کے اعمال بھی اس طرح کے رہے کہ جس پر وہ تنقید کی جا سکتی ہے. لیکن مسلمانوں کے جلیل القدر ائمہ میں سے کون ہے کہ جس نے حکومت کے ساتھ یا بالا تر طبقات کے ساتھ کبھی مفاہمت کی ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ نے کی ہے؟ ان کی تو موت بھی جیل میں ہوئی. عباسی سلطنت جب قائم ہوئی تو ان سے ہر طرح کے تعاون کی درخواست کی گئی اور بڑی عزت کے ساتھ کی گئی، انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. امام مالک سے ہوئی. آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح کے بہت سے مواقع ہیں کہ جس موقع کے اوپر ان کو بلا کر ان کا نقطہ نظر معلوم کیا گیا اور پوری شان کے ساتھ انہوں نے بالکل صحیح نقطہ نظر بیان کر دیا. منصور ان کا ہم سبق ہے، اس نے جا کر ان سے درخواست کی کہ آپ موطا امام مالک جو لکھی گئی ہے کتاب، اس کے نفاذ کی اجازت دے دیجیے. انہوں نے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں لوگوں کے اس حق کو سلب نہیں کر سکتا، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آرا دیں، اور مسلمانوں کو اجتماعی طور پر اس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ کسی ایک شخص کے نقطہ نظر کو دوسروں پر نافذ کر دینا چاہیے. احمد بن حنبل ہیں، یعنی آپ کے جو جلیل القدر ائمہ ہیں، ساری زندگی ان کے کوڑے کھاتے ہوئے گزری ہے. امام ابن تیمیہ کی موت جیل میں ہوئی ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ علماء ہی نے فتوے دے کر ان کو جیل تک پہنچایا اور پھر اس کے بعد بھی یہ کوشش کی کہ وہ کسی طرح باہر نہ نکل سکے. ہمارے زمانے میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، اپنی جانیں دی ہیں. تو اس وجہ سے میرا خیال یہ کہ دونوں رخ دکھا دینے چاہیے. یعنی بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ کوئی روایت موجود نہیں رہی، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جس پہ تنقید کرتے رہے ہیں. ایک دوسری بات جس کی طرف میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ سیاسی معاملات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں پوری اسلامی تاریخ میں ایک شخص کا بھی آپ نام نہیں لے کے دے سکتے مجھے جو یہ بتا رہا ہو آپ کو کہ یہ اسلام کا حکم ہے. دیکھیے زیر بحث مسئلہ یوں نہیں ہے، زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے تو یہ بات کہہ دی تھی کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوگا، ان کی رائے پر مبنی ہوگا، ریاست ان کی رائے سے وجود میں آئے گی، حکومت کا نظم ان کی رائے سے وجود میں آئے گا، ان کی رائے کی تائید کی بنیاد پر قائم ہوگا، اس سے محروم ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا۔
جی غامدی صاحب، یہ ایک اہم نقطہ ہے، اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ جی غامدی صاحب آپ فرما رہے ہیں،
آپ دیکھیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات کی وضاحت کرے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے انتخاب کے بارے میں بعض سوالات پیدا ہوئے، بخاری کی بڑی مشہور اور تفصیلی روایت ہے، جب وہ سوالات پیدا ہوئے تو انہوں نے ایک خطبہ دیا، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت صورتحال کیا تھی، میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق کی شخصیت کی نوعیت کیا تھی، کس طرح جمہوری انداز میں ہم نے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد تنبیہ کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، اور یہ الفاظ آج بھی بخاری میں ثبت ہیں کہ دیکھو کوئی شخص اس کی غلط تعویل کر کے ملوکیت کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے جواز پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین، مسلمانوں کے ہاں کوئی حکومت مسلمانوں کی رائے کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، یعنی جس وقت رائے کی بنیاد پر حکومت قائم ہوتی ہے، یہ الفاظ اجنبی تھے دنیا کے لیے اور دنیا کے علوم کے لیے، اس وقت وہ شخص مسجد نبی کے ممبر پر کھڑے ہو کر اسلام کے اس نقطہ نظر کو بیان کر رہا تھا۔ تو میرے نزدیک صورتحال جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ایک دوسرے زاویے سے بھی دیکھنا چاہیے۔ اچھا آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں، آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، خلافت راشدہ کی بہترین روایات کی بات کر رہے ہیں، آپ اس سے پیچھے چلے جائیے، بائبل میں چلے جائیے، یعنی بنی اسرائیل نے جب بادشاہت کا مطالبہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سم النبی کی وساطت سے ان کا جو مکالمہ ہوا ہے وہ اب بھی بائبل میں موجود ہے، آپ اس کو اس وقت بائبل میں نکال کر پڑھ لیجئے۔ وہ مکالمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم بادشاہت چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری گردنوں میں جوا رکھا جائے، تمہیں غلام بنایا جائے، تمہاری لڑکیاں جو ہیں وہ دربار میں رقص کرتی ہوئی پھر رہی ہوں، تمہارے نوجوانوں کو پکڑ کر لوگ بیگار میں لے جائیں، یہ چاہتے ہو، یہ مقصود ہے تمہارا؟ میں نے تو تمہیں آزادی دی تھی، میں نے تمہیں حریت دی تھی، اور اس کی بنیاد پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک نظم قائم کر کے گئے تھے جس میں لوگ اپنی مرضی سے اپنا نظام چلا رہے تھے، اور چھوٹے چھوٹے یونٹس میں جمہوریتیں قائم کر دی گئی تھیں جس میں لوگ قاضیوں کا انتخاب کرتے تھے اور وہ ان کا نظم چلاتے تھے، تو تم کیوں اس سے دستبردار ہونا چاہتے ہو؟ یہ مکالمہ اب بھی بائبل میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل نے بار بار تقاضا کیا، بار بار تقاضا کیا، تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم غلامی کو پسند کرتے ہو تو میں تمہارے لیے بادشاہت کا فیصلہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت بھی اپنا منشا بیان کر دیا۔ تو میرے نزدیک نہ بائبل اس کی تائید کرتی ہے، نہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے، مذہب کی پوری روایت جو ہمارے پاس مستند صورت میں موجود ہے وہ ہرگز ہرگز اس کی تائید نہیں کرتی، اور جلیل القدر علماء کا بھی کبھی یہ مذہب نہیں رہا۔ آپ ایک ایک نقطے کو لے لیجئے اور پھر یہ دیکھیے کہ اس میں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید تو جمہوری اسپرٹ کو اس حد تک قائم کر دیتا ہے کہ جس سے آگے اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، جہاں لوگوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دین جیسی چیز جس کو خدا کا پیغمبر لے کر آیا ہے اس کے بارے میں بھی خدا اعلان کرتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد ملل گئی، اور انما انت مذکر لست الہم بمسیطر، اے پیغمبر آپ کو ہم نے نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، داروغہ نہیں بنا کر بھیجا کہ آپ لوگوں پر کوئی چیز بزور لاگو کر دیں، اور پھر یہ کہا کہ دین کے معاملے میں ہم نے کوئی جبر روا نہیں رکھا، تو کون جسارت کر سکتا ہے کہ وہ کوئی جبر روا رکھے؟ اس وجہ سے اسلام کا جہاں تک تعلق ہے، اصل اسلام کا، اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں۔ خلافت راشدہ کی روایات کا آپ دیکھیے، یعنی جس طرح کی حکومت انہوں نے قائم کی ہے موجودہ دور میں بھی آپ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ اس طرح کے درویش دکھا سکتے ہیں حکومت کرتے ہوئے؟ آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے، فتنے کا زمانہ ہے، یعنی ایک انارکی کیفیت پیدا ہوئی ہے، ان کے سب سے بڑے مخالف خوارج ہیں، وہ ان کے خلاف کھڑے ہو کر قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، اس کے باوجود ان سے جا کر کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے خلاف اقدام کیوں نہیں کرتے، تو وہ یہ کہتے ہیں کسی جرم کا ارتکاب کریں گے تو اقدام کروں گا نا، جان دے دی انہوں نے۔ عثمان رضی اللہ عنہ، یعنی آپ دیکھیے بلوا ہو گیا، لوگوں نے قبضہ کر لیا آگے، ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اس کے باوجود ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ریاست کی طاقت استعمال کریں، اور ان کے ایک اشارے کے اوپر ان کی بوٹیاں نوچ لیتے لوگ، لیکن وہ 1500-2000 آدمی ہیں اور وہ کچھ مطالبات لے کر آئے ہیں، انہوں نے آخر میں اس میں کامیابی حاصل کر لی کہ ان کو شہید کر دیں، اس کے باوجود وہ کوئی اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس سے آگے کی کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آج ان سے شکایت ہوتی ہے کسی حد تک کہ ہاں جناب کوئی اقدام کرتے اور اس فتنے کو فروغ کر دیتے، انہوں نے تو اس کا بھی کرنے کے انکار کر دیا۔ تو ہماری بڑی درخشندہ روایات ہیں، اس وجہ سے اس پر کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان انسان ہے، اور سماجی مفادات، طبقاتی کشمکش کے مختلف ادوار، تمدنی تبدیلیاں، گرد و پیش کے اثرات، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے، وہ سب قوموں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بڑا سا بڑا نظریہ بھی اب دنیا میں آتا ہے، آپ چوئی صاحب سے پوچھ لیجئے مارکسزم کے ساتھ دنیا نے کیا کیا ہے، یعنی یہی کہیں گے نا کہ روس کے اندر در حقیقت اس کی روح کو پامال کر دیا گیا، چین میں کیا ہو رہا ہے، تو اصل میں انسان کسی نظریے کے ساتھ کیا کرتا ہے، انسان وہی کرتا ہے جو ارادے اور اختیار کے سوئے استعمال سے پیدا ہوا کرتا ہے. نظریے کو نظریے کی جگہ دیکھنا چاہیے. مجھے آپ قرآن میں سنت میں کوئی ایسی چیز دکھائیے، ہمارے علماء کی جن باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ ہرگز وہ بات نہیں کہہ رہے. وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت کوئی حکومت ڈیفیکٹو قائم ہو جاتی ہے، اقتدار کسی کے پاس آ جاتا ہے، اس کے بعد کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. دو رویے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ لوگوں کو اس پہ آمادہ کیا جائے کہ وہ اٹھے اور بغاوت کریں. 260 سے زیادہ بغاوتیں بنو امیہ کے زمانے میں ہوئیں، سب ناکام ہو گئی. اور جب سب ناکام ہو گئی اور معلوم ہوا کہ صالحین کا خون بہ رہا ہے اور بہترین انسان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس کے بعد پھر یہ نقطہ نظر قائم کر لیا گیا کہ اس کو ڈیفیکٹو مانتے ہوئے لوگوں کے شعور کو بہتر کیا جائے اور انہیں یہ بتایا جائے کہ اسلام میں اس کا نظام کیا ہے. میں کہتا ہوں اس وقت فوجی حکومت آ جاتی ہے، آپ کے پاس ریڈیو، آپ کے پاس ٹیلی ویژن، آپ کے پاس ذرائع ابلاغ، کیا کچھ موجود ہے، کیا کر لیا آپ نے اور اس وقت بھی کیا کر لیا ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کے موقعوں کے اوپر یہ دیکھنا چاہیے کہ جلیل القدر لوگوں نے کیا بات کہی ہے. آپ اپنے ائمہ کو دیکھیے، اپنے علماء کو دیکھیے، ایک بڑی شاندار روایت ہے بغاوت کی روایت اس سارے نظم کے خلاف جو ان پر مسلط کر دیا گیا تھا. انہوں نے اس کے ایک ایک پہلو کو سامنے رکھ کر اس کا تجزیہ کیا اور لوگوں کو بتایا ہے. کون سی تفسیر ہے جس کے اندر امرہم شورا بینہم کے بارے میں یہی نہیں لکھا ہوا؟ یہ جو اطاعت کی بات ہے، میں یہ کہتا ہوں اسی آیت کو پڑھیے. اس آیت نے پہلی مرتبہ اولوالامر کے ساتھ اطاعت کے موقع کے اوپر جب یہ کہا کہ قانون کی پابندی کرو تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ کے الفاظ استعمال کیے، یعنی اگر نزاع ہو جائے، اگر اختلاف ہو جائے، فردو اللہ رسول، تو پھر فیصلہ کن اتھارٹی اللہ اور اللہ کا رسول ہے، یہ اولوالامر نہیں ہے. یہ تو وہ آیت ہے جس نے سب سے پہلے اطاعت کے ساتھ تنازع کا حق دے دیا، اور نہ صرف یہ کہ حق دے دیا بلکہ اس کے فیصلہ کرنے کی بنیاد بھی بنا دی. تو اس وجہ سے اسلام کے فلسفے میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. وہ حریت کا دین ہے، مساوات کا دین ہے، عدل کا دین ہے، اور انسان کے بنیادی حقوق کو وہ بنیاد فراہم کرتا ہے جو دنیا کا کوئی فلسفہ بھی آج تک فراہم نہیں کر سکا. قرآن مجید نے تو انسان کی خلافت کا اعلان کیا ہے اور اس کے اقتدار کا زمین پر اعلان کیا ہے. اور دیکھیے، جہاں اقتدار دینے کا ذکر بھی کیا ہے، وہاں کسی فرد کا ذکر نہیں کیا، کسی طبقے کا ذکر نہیں کیا. یہ کہا الذین امکنہم فی الارض، یعنی مسلمانوں کی پوری جماعت ہے جس کو اقتدار منتقل ہوگا اور یہ اسی کا کام ہے کہ وہ تمام فیصلے کرے. یہ بنیادیں ہیں جو قرآن مجید میں ہم پر بالکل واضح ہیں. اس لیے اس میں کوئی ابہام نہیں پیدا ہونا چاہیے. اگر حکمرانوں نے کچھ کیا ہے اور دوسری تہذیبوں کے اثرات کے تحت کچھ ہوا ہے اور معاشی حالات اور ان کے تعامل سے کوئی چیزیں وجود میں آئی ہیں، تو دنیا میں کہاں وجود میں نہیں آئی. انسان کیا یہ کشمکش عدل سے موجود ہے کہ وہ جب کسی نقطہ نظر، کسی مذہب، کسی اخلاقی قدر کو لیتا ہے تو ہمیشہ اپنے مفادات کے تحت اس کے اندر طرح طرح کے معنی پیدا کر لیتا ہے. 1.5 ارب سے زیادہ لوگ اس وقت اسلام کو ماننے والے ہیں. ان کے اندر وہ بھی ہیں کہ جو جان دے دیتے ہیں حق کے لیے اور اس کے ابلاغ کے لیے اور قیام بالقسط کے لیے، اور وہ بھی ہیں کہ جو بہرحال اعلی کار بن جاتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں روشنی کے مناروں کو دیکھنا چاہیے، تاریکی کے مقامات کو نہیں تلاش کرنا چاہیے.
ناظرین، بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں آپ نے ہمارے شرکاء کی گفتگو سنی. انہی موضوعات پر اپنی گفتگو کو اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے. اس پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.